أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وآل محمد آج کس قدر خوش قسمتی کا احساس ہے کہ انتہائی بابرکت دن اس درس کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. جب بھی امام زمانہ کے متعلق گفتگو کرنا ہوتی ہے تو حقیقتاً زبان ساتھ نہیں دیتی, سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی شخصیت کی کیا توصیف بیان کی جائے. اچھا, ہماری حیثیت تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو بڑے بڑے مراجع ایسے ہیں جیسے کہ آیت اللہ وحید خراسانی. مسجد اعظم جو قم میں ہے, اس میں جب درس خارج دے رہے تھے تو یہی بات آیت اللہ وحید خراسانی نے وہاں پر کہی کہ میں ہرگز خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس عظیم تاریخ نیمہ شعبان اور اس میں پیدا ہونے والے عظیم مولود کی معرفی کروا سکوں. وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کا تو نہ ظرف قابل بیان ہے اور نہ ہی اس کا مظروف قابل بیان ہے. نیمہ شعبان ظرف ہے, 15 شعبان ظرف ہے, اور اس کا مظروف حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی امید ہے. اس کی کیا توصیف بیان کی جائے. اور فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام تو چھوڑیے, خود اصحاب امام زمانہ علیہ السلام قابل وصف نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں. یعنی ایک جو شخص ہے امام کا, ایک صحابی, وہ 4-4 افراد کے برابر عقل رکھتا ہے, ہر ایک کے پاس ایک تلوار ہے جس کے قبضے پر ایک الہی نقش ہے, جس کے ہر کلمے سے 1000-1000 باب علم کھلتے ہیں. یہ امام کے اصحاب کی توصیف بیان کر رہے ہیں. تو عظمت نیمہ شعبان بھی اس حوالے سے قابل درک نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے شب قدر قابل درک نہیں اس کی عظمت. اور یہ جو 15 شعبان ہے اس کو عید منتظرین بھی کہتے ہیں. 15 شعبان عید مستضعفین بھی ہے, معاشرے کے کچلے ہوئے افراد, مظلوم افراد, ان کی عید کا دن بھی ہے. اچھا, علماء فرماتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف امام زمانہ علیہ السلام کی یاد کو 15 شعبان سے مخصوص کر دیا اور باقی دنوں میں ہم ان سے غافل ہو جاتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا قم کے بہت مشہور معلم اخلاق ہیں اور استاد ہیں حوزہ علمیہ میں, وہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے غفلت برتنا ارواح کو تاریکی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. یعنی جتنا آپ امام زمانہ سے غافل ہوں گے اتنا ہی آپ کی روح تاریکی کی طرف کھینچتی ہوئی چلی جائے گی. تو اب ضروری ہے, فرماتے ہیں کہ 15 شعبان یا فقط روز جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کے لیے یا فقط ایک مرتبہ دعائے ندبہ پڑھنا جو ہے اس پہ اکتفا نہ کیا جائے, بلکہ دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مختلف کاموں کے درمیان بھی آپ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں, راستہ چلتے ہوئے ان کو یاد کریں جو حقیقتاً مشتاقان ہیں اور عاشقان امام زمانہ علیہ السلام ہیں. وہ تو ہر وقت ان کو یاد کرتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں کہ مولا اگر میں آپ کو کیونکہ آپ کو پہچانتا نہیں ہوں, اگر راستے میں کبھی آپ میرے پاس سے گزریں اور میں آپ کو پہچان نہ سکوں تو میرا سلام قبول کر لیجئے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ ارتباط، ایسا توسل، ایسی یاد ان کی بہت ضروری. اور یہ ارتباط اور توسل اور اس طرح کی یاد، یہ خود ہمارے اپنے فائدے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو ان کی متعلق کتاب لکھی گئی ہے پردہ نشین، اس میں بھی ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے تمام حالات اور ہمارے کام سارے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا رابطہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام سے قوی نہ ہو، اور ہمارے امام اثر سے ہمارا رابطے کا قوی ہونا اصلاح نفس کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی جتنا، جس قدر اصلاح نفس ہوگی اسی قدر ہمارا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے مضبوط ہوگا، اور جس قدر اصلاح نفس سے ہم غافل ہوں گے اسی قدر ہمارا ارتباط امام زمانہ سے کمزور پڑتا رہے گا، اسی قدر ہمارے امور کے اندر مشکلات آتی جائیں گی. تو یہ ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے معلومات کو بہت زیادہ بڑھائیے، اور امام شناسی ہونی چاہیے. در محضر آیت اللہ بہجت، اس میں بھی آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی امام شناسی میں اضافہ ہوگا تو خود بخود اس بات کا لازمہ بنے گا کہ خدا شناسی کی طرف آپ جائیں گی، کیونکہ امام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ امام ایک آئینہ ہے جس میں پورے عالم کی حقیقت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، امام ایک آئینے کی طرح سے. تو امام کی جو یہ یاد ہے، امام کے ساتھ جو ارتباط ہے، امام کے ساتھ جو توسل ہے، اگر امام کی نگاہ کرم ہم آپ پر ہو گئی تو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب اور سعادت کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آیت اللہ وحید خراسانی، آج ان کی بہت سی باتیں امام زمانہ کے لحاظ سے بیان ہوں گی، وہ فرماتے ہیں کہ امام کی نگاہ کا ایک اثر ہے جو انہوں نے اپنے ایک درس خارج میں بیان کیا، اور اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین کے اندر لکھا ہے. اور محمد ابن حسن سیرفی سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے جو کہ بلخ کے رہنے والے تھے. اچھا، اہل بلخ جو تھے وہ اپنے اموال سے حقوق شرعیہ نکالتے تھے، خمس وغیرہ نکالتے تھے، اور یہ ان کو دیتے تھے. پھر یہ بغداد میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب حسین ابن روح تھے، یہ ان کو لے جا کر دیتے تھے جو امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب تھے. دیکھیں، امام زمانہ کا نائب ہونا دیگر تمام خصوصیات کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی تقاضا رکھتا تھا کہ کون کس قدر ایمان میں قوی ہے اور وہ امام کا کس حد تک رازدار ہے. مثلا یہاں تو ذرا سا کسی کو کوئی کبھی خواب میں بھی زیارت ہو جائے تو پوری دنیا کو بتانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، لوگ اس کے طرف ہجوم کرنے لگتے ہیں. اتنے رازدار کہ ان کے متعلق اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے دامن میں بھی امام کو چھپایا ہوا ہو اور ان کی تلاش کے اندر لوگ آئیں اور ان کی جسم کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تب بھی امام کے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے. حسین ابن روح تو بہت بڑے مناظر بھی تھے اور بہت سی غیب کی باتوں کو بھی جانتے تھے، حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت سے بھی واقف تھے. ابھی آگے چل کر بھی بات آئے گی. تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہاں بلخ اور کہاں بغداد، بلخ کے رہنے والے تھے اور بغداد جو وہاں حسین ابن روح وہاں پر تھے. تو حسن ابن سیرفی فرماتے ہیں کہ اتنا دور تھا کہ یعنی جس وقت ایران میں تہران سے صرف مشہد اگر انسان سواری کے اوپر جائے تو دو مہینے لگتے تھے. تو یہ کرتے تھے کہ جتنے بھی اموال ان کے پاس جمع ہوتے تھے محمد ابن حسن سیرفی کے پاس بلخ میں اور اطراف سے جو لوگ ان کو لے جا کر دیتے تھے، تو اب بھی جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر اماؤنٹ مثلا کسی جگہ کی کرنسی ڈی ویلیو ہے کچھ ہے اور کسی جگہ پہنچانا ہے تو اس کو ڈالر میں چینج کیا جاتا ہے، پاؤنڈز میں چینج کر کے جو ہے وہ مرجے کے آفس تک بھجوایا جاتا ہے تاکہ ان کی ذرا مقدار بھی کم ہو جائے. यानी कमियत में जरा कम हो जाए वो, तो उन्होंने अपने तमाम अम्वाल को सोने और चांदी के सिक्कों के सांचों में ढलवाया और सफर के लिए तैयार हो गए। और मुद्दत तक सफर करते करते सरख्स का एक इलाका है जो कि ईरान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान में इसकी एक सरहद है, वहां पहुंच गए। वहां इन्होंने खेमा लगाया मोहम्मद इब्ने हसन सैरफी ने, और जमीन पर बैठकर वो सोने और चांदी के सिक्के जो उन्होंने इमाम तक पहुंचाने थे उनको बैठकर गिनने लगे। अच्छा, उस जमाने में रेत के ऊपर बैठे हुए थे, एक सिक्का कहीं रेत के अंदर ही किसी जगह पर गुम हो गया, चांदी का सिक्का था। अच्छा, ये थे एक अमीन शख्स। अब इन्होंने कहा एक सिक्का कहां चला गया वो, बहरहाल इन्होंने अपने जाती माल से उस कमी को पूरा किया और सरख से ये हमदान आए, और हमदान में वहां उस माल को चांदी के अंदर सांचे में ढलवाया और फिर उसका सिक्का बनवाया दोबारा, और फिर हमदान से होते हुए ये बगदाद पहुंच गए। बगदाद में हुसैन इब्ने रौह का जो मकान था वहां पर बड़ी मुश्किल के बाद हुसैन इब्ने रौह के मकान को इन्होंने तलाश किया, बहरहाल उनका घर मिल गया और तमाम सोने और चांदी के वो सिक्के, आयतुल्ला वहीद खुरासानी वाकया सुना रहे हैं, तमाम सोने और चांदी के वो सिक्के, उनकी जो थैलियां थी वो हुसैन इब्ने रौह के सामने रखी। हुसैन इब्ने रौह फरमाते हैं कि हुसैन इब्ने रौह कौन है, ये वही हैं जिन्हें इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की सांसें नसीब हुई। और जिन पर इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की खास निगाह करम थी, उन्होंने अपने सामने सोने और चांदी के वो सब सिक्के सामने रखे। मोहम्मद इब्ने हसन सैरफी परेशान हुए कि सोने चांदी के सिक्कों को उठा रहे हैं रख रहे हैं, और यहां तक कि उन्होंने उसमें से एक सिक्का उठाया जो चांदी का था और कहा यह हमारा माल नहीं है, और उसको अलग कर दिया और कहा कि ये वो है जो सरख्स में तुम्हारी एक सोने का सिक्का कम हो गया था, और तुमने ये सोचते हुए कहीं हम माल में खयानत ना हो जाए हमदान पहुंचकर अपने जाती माल से उसमें एक और सिक्का बनवा के इसके अंदर रखा है, ये तुम्हारा माल है, ये हमारा माल नहीं है, अब तुम वापस सरख्स जाओ और वहां पर जिस जगह पे तुमने पहले खेमा लगाया था उसी जगह पर खेमा दोबारा लगाना, और वहां तुम तलाश करना वो चांदी का सिक्का तुम्हें दोबारा मिल जाएगा, फिर अगले साल जब तुम बगदाद आओ दोबारा अम्वाल लेकर तो उस चांदी के सिक्के को दोबारा फिर यहां लेकर आना, और जब तुम आइंदा साल आओगे तो मैं तुमको यहां पर मुझे जिंदा नहीं पाओगे, और इस माल को तुम हमारे बाद में आने वाले नायब के सुपुर्द कर देना। अब आयतुल्ला वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि ये वो हस्ती है जिन्हें इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की पाकीजा सांसें नसीब हुई हैं, और इमाम की नजर करम ने उनको इस अजीम मुकाम तक पहुंचा दिया कि वो माजी को भी देख रहे हैं और मुस्तकबिल को भी देख रहे हैं। यानी बगदाद में होने के बावजूद बल्ख और सरख्स भी उनकी निगाहों के सामने हैं, और हमदान भी गोया उनके कब्जे कुदरत में। जब उनके नौकरों और गुलामों की ये कैफियत है तो सोचिए कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की अजमत क्या होगी। اللهم صل على محمد وعلى آله और फरमाते हैं कि आज साहिबान ईमान की यह हालत, यानी उलमा बयान फरमाते हैं कि साहिबान ईमान की आज ये हालत हो गई है कि गोया एक लिहाज से बहुत से वहाबियत से बड़े मुतासर नजर आ रहे हैं, यहां तक कि आइम्मा के मौजजात का इनकार कर रहे हैं, आइम्मा की विलायत तकवीनी का इनकार कर रहे हैं, और उनके इल्म गैब और उनके हाथ में जो कुदरत और ताकत है जो परवरदिगार आलम ने उनको दिए उस पर सवालात उठाने लगे हैं। तो आप सोचिए कि जब इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के गुलामों की और उनके मुलाजिमों की और उनके वकला की इतनी अजमत है और इतनी विलायत तकवीनी उनके पास है कि वो माजी को भी देख रहे हैं, मुस्तकबिल को भी देख रहे हैं, एक एक चीज उनकी निगाह के सामने है, तो इमाम की कैफियत क्या होगी। जब भी ज़ियारत मुतलका जो है हज़रत अमीर की, मफाती के अंदर भी है, बिहार के अंदर भी है, कि आप खुदा की वो देखने वाली आंख और सुनने वाले कान, तो कितनी उनकी शान, कितनी उनकी अजमत। और جب بھی آیت اللہ بہجت یہ بات بھی بیان فرماتے تھے کہ ہم جو آپس میں بھی جو باتیں کرتے ہیں، مثلا آپ اپنے رشتہ دار سے باتیں کر رہی ہیں، سہیلی سے باتیں کر رہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی کلمہ ہماری زبان سے نکلنے نہیں پاتا اس سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ جاتا، اس سے پہلے امام زمانہ تک پہنچ جاتا ہے. تو آج ہم کسی کے خلاف بات کر رہی ہے، کوئی خاتون اپنی ساس کے خلاف بات کر رہی ہے، اپنی نند کے خلاف بات کر رہی ہے، تو یہ بات دماغ میں رکھے کہ ابھی یہ منہ سے نکال رہی ہے اور یہ بات امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، یہ جملہ امام تک پہنچ رہا ہے. سی سی کیمرے ہر جگہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو ساری رپورٹ امام تک پہنچا رہے ہیں، آپ کا نامہ اعمال امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ خود آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جملہ نکالنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ جملہ امام زمانہ علیہ السلام کے قلب نازنی کو کس قدر غمگین کر سکتا. تو اچھا، یہ امام اس طرح کے امام ہیں، سارے آئمہ ہی ہمارے، جو ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہماری شفاعت پر آمادہ ہیں، اور یہ کبھی دھتکارتے نہیں ہیں آپ کو. کتنا ان کا خیال رکھنا چاہیے. کتاب جو ہے اوالی اللیالی، اس کی پہلی جلد میں ہے کہ ایک دشمن اہل بیت ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی ماننے والا اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اچھا دیکھیے، اس طرح سے امام کو ایک لحاظ سے کہ آپ اپنے شیعوں کا جو اتنا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا چاہنے والا اور ماننے والا اگر گناہگار ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا. امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس کو بیماری میں مبتلا کر دے گا، تو جتنی وہ بیماری میں تکلیف اٹھائے گا وہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور انجام بخیر ہو جائے گا. اچھا اس نے کہا کہ اچھا دیکھیے، ایک تو ہم لوگ بیماریوں سے کتنا گھبراتے ہیں، اور خیر بیماریوں سے ہر انسان گھبراتا ہے، اس کے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال جتنے عرصے بیمار رہتا ہے مسلسل گناہ جڑتے ہیں، مسلسل اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ تمام نیک اعمال جو وہ صحت مندی کے عالم میں کیا کرتا تھا وہ اس بیماری کے عالم میں نہ کرنے کے باوجود اس کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں. کتنا بیماری کے خود اپنے فضائل. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کا وہ چاہنے والا ہے ماننے والا اگر جو آپ کا شیعہ ہے وہ اگر بیمار بھی نہ پڑے پھر کیا ہوگا. تو امام نے فرمایا تو پھر پروردگار عالم اس کو ایک برا پڑوسی دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا اور وہ تکلیف کو برداشت کرے گا اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور انجام پھر بخیر ہو جائے گا. اچھا اب وہ دشمن اہل بیت کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے میں امام کو شیعوں کی اس لحاظ سے مذمت کے اوپر لے کر جاؤں. دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہر صورت میں آپ کی شفاعت پر آمادہ ہے. اس نے کہا اچھا بالفرض اگر ان کے پاس اس کے کوئی برا پڑوسی بھی نہیں، تو امام نے فرمایا پھر اس کو پروردگار عالم کوئی برا دوست دے گا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، اور اس کو تکلیف پہنچانے کا جو بھی اس کو تکلیف پہنچے گی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. اس نے کہا اچھا اگر کوئی برا دوست بھی نہیں ہے اس کا، پھر اس کا کیا ہوگا. امام نے فرمایا پھر اس کو کوئی برا ہمسر ملے گا، مثلا کوئی عورت ہے تو برا شوہر ملے گا، شوہر ہے تو مثلا بری بیوی ملے گی اس کو، جو اس کو تکلیف پہنچائے گی، پھر ان تکالیف کو برداشت کرے گی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اس طرح سے انجام بخیر ہو جائے گا. کہا کہ اچھا مولا اگر یہ بتائیے کہ اگر اس کو کوئی برا شوہر، یعنی برا شوہر یا بری بیوی سے وہ ملے گی، تو اگر یہ دونوں بھی اگر نہ ملے اس کو تو پھر کیا ہوگا. تو کہا کہ پروردگار عالم اس صورت میں اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا اور اس کا انجام پھر بخیر ہو جائے گا. اچھا اب وہ اس نے اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے کہ میں کیسے آخر امام کو ایک لحاظ سے پھنساؤں اپنے اس جملوں کے اندر. کہا کہ اچھا بالفر اس اگر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو مرنے سے پہلے تو پھر کیا ہوگا آپ کے شیعوں کا. تو امام نے فرمایا تیری آنکھوں پر خاک، اس کے باوجود بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے. اللہم صل علی محمد. تو اتنی یہ امام یہ اس قدر اپنے چاہنے والوں سے اس قدر اپنے ماننے والوں سے محبت کرتے ہیں, ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں. اب ان کے چاہنے والوں کو کس قدر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے امام کے اتنے چاہنے والے امام کا دل نہ دکھائیں, یہ جو بھی کلمہ منہ سے نکال رہے ہیں سب کچھ امام تک پہنچ رہا ہے, ان کے دل نازنی کو زخمی کر رہا ہے, ان کو غمگین کر رہا ہے. کتنی ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو ہم ناراض نہ کریں, ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں. آیت اللہ علی آقا قاضی اور آیت اللہ سید جمال الدین گلپائیگانی, آیت اللہ سید جمال الدین گلپائیگانی کے تو واقعات بہت مشہور ہیں. خود وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے اور اپنی آنکھوں سے وہاں پر جو برزخی عذاب ہو رہے ہوتے تھے, کیونکہ وادی السلام میں ہر قسم کے مردے جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں, اور حتیٰ کہ پانچ پانچ چھ چھ سات سات گھنٹے وہاں پر قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے. شاگرد بھی ان کے پریشان ہو جاتے تھے جو ان کے ساتھ قبرستان جاتے تھے, لیکن یہ اپنی آنکھ چشمے برزخی سے ان تمام عذابوں کا مشاہدہ کرتے تھے. اور ان کے استاد تھے ان دونوں کے آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی, یہ وہی ہیں جو کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مدفون ہیں, بہت بڑے عالم عارف تھے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مراجع ایسے ہیں کہ جو اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ دن کا آغاز اگر کوئی شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرے, اور اس کے علاوہ سورہ یاسین کے علاوہ زیارت آل یاسین پڑھے, اور اس کے بعد ان سورہ یاسین کو اور زیارت آل یاسین کو جو آپ نے ابھی شب نیمائے شعبان کے اندر پڑھی ہوگی, اس کے بعد امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کرے, یہ عام دنوں کے متعلق بھی بتا رہے, تو فرما دیں کہ پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اگر آپ اس کے عادی بن گئے کہ روزانہ دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اس کے بعد زیارت آل یاسین پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ روانہ کریں, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے انقلابات آتی اور انسان جو ہے کس طرح سے امام زمانہ کا منظور نظر بنتا ہے. آج وہ سارے ہم وہی حوالے جو اعمال کو ذکر کریں گے جو کہ حقیقتاً امام زمانہ علیہ السلام کا منظور نظر بناتی. تو لطف اور عنایات امام زمانہ اور امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم یہ آپ پر ہونے لگے گی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جب وادی عاملی فرماتے ہیں بہت اچھا جملہ کہ اہم یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی زیارت کریں, اگرچہ یہ دوسرے پیرائے میں کہا, ورنہ خود امام کی زیارت کتنی بڑی فضیلت ہے. فرماتے ہیں لیکن اتنی اہم یہ بات نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کریں, زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں. اصلاً دیکھا جائے وہ ان کی نگاہ کرم آپ کی طرف ہو جائے, یہ آپ کو اصلاً فائدہ پہنچانے والی چیز. وہ اپنے خاص لطف اور عنایت کی نگاہ آپ کے اوپر کرنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے, تو اس کو اپنے اندر اتنی وسعت دینی پڑے گی کہ وہ گناہوں کو ترک کر کے ایک نیک انسان بن جائے. اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مکمل طور پر اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر دے, گناہگار انسان سے ایک نیک انسان کے اندر تبدیل ہو جائے, تو وہ نیک بنتے ہی فوراً ہی محضر امام زمانہ علیہ السلام میں پہنچ جاتا. نیک بنتے ہی ادھر اس نے توبہ کی اور اس کے بعد کوششیں کر کے نیک انسان بن گیا, وہ خود بخود محضر امام زمانہ میں حاضر ہو جائے گا, چاہے وہ امام زمانہ کی زیارت کرے نہ کرے, کیونکہ یہ اتنی اہم بات نہیں ہے, لیکن وہ امام زمانہ کا منظور نظر بن جائے گا اور گویا ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. تو اور ان کی نگاہ کا باقاعدہ مرکز بن جائے گا, لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, اس کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے کچھ حصہ ڈالنا پڑے گا, اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی پڑے گی, خاص طور پر ہمارے جو یہ سادات کرام، خود ایک شرف سعادت، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سعادت ایک شرف۔ آج کل یہ والی بھی مذمتی پہلو بہت آنے لگا ہے کہ نہیں، اگر مثلا سید جو ہے وہ اگر کچھ گناہگار ہے تو ظاہر ہے ہم گناہ کا کوئی احترام نہیں کر رہے، لیکن جس طریقے سے والدین گناہگار بھی ہیں تو ان کا ایک احترام ہوتا ہے۔ استاد ہو سکتا ہے کہ کسی کا استاد داڑھی منڈا ہو، کسی کی جو کوئی استاد ہے اس کا پردہ اتنا صحیح نہ ہو، تو کیا آپ کو اس کی توہین کرنے کی اجازت مل جائے گی یا اس کی بے احترامی کی اجازت مل جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی یہ بات کہی، کہا کہ اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ امام زمانہ کے ہاں اصل میں کام کی اہمیت ہے، شرف سعادت وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اصلا کام کر کے دکھانا۔ خود انہوں نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ ہمارے جو امام زمانہ علیہ السلام کے جو چاروں نائبین گزرے، چاروں نائبین، ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں چاروں کے چاروں نائبین غیر سید تھے، غیر سعادت تھے، لیکن کیا ایسا کام کر کے دکھایا، کیا ایسا اخلاص ان کے اندر تھا، کیا ایسی رازداری ان کے پاس تھی، کیا ایسی خصوصیات ان کے پاس تھیں کہ اگرچہ سید نہیں تھے، ائمہ کی اولادوں میں سے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اتنے قریب ہو گئے کہ چاروں کے چاروں امام کے نواب اربع جو تھے وہ غیر سعادت تھے۔ ایسا کام انہوں نے کیا کہ اتنا بڑا مقام امام کی خدمت میں حاصل کیا۔ سلمان فارسی کو اگر آپ دیکھیں، حضرت سلمان فارسی، ان کے والدین تو مجوسی تھے، لیکن کیا ہوا کہ ایسا اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ ایمان کے دسویں درجے کے اوپر فائز ہو گئے سلمان فارسی۔ اسی طریقے سے زرارہ ابن عیون، زرارہ ابن عیون کتنے مشہور ائمہ کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے اپنے والد عیسائی تھے۔ اور آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں، بہت سے لوگ پرانی چیز کہتے ہیں لیکن حقیقتاً مثلاً حجت الاسلام والمسلمین زگزاکی یا زگزاکی، ان کو آپ دیکھیں کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج کے دور میں نائجیریا کے اندر کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک لوگوں، عیسائیوں کو وہاں پر شیعہ بنایا۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اور ان کے اوپر پھر مظالم جو ڈھائے گئے اور ان کے بچوں کو کس طرح سے شہید کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھانا ہوتا۔ اب خواہ وہ کام تبلیغات میں آپ کریں، خواہ وہ کام جو ہے اہل بیت سے روشناس کرانے میں کریں، لوگوں کے کردار اور عمل کو بہتر بنانے میں کریں، یعنی اصلاً دیکھا جائے تو کام کر کے دکھانا، امام کی فوج کا، ہراول دستے کا یا ان کی سپاہی کے اندر شامل ہونے کا معیار یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا۔ تو بہرحال اب، اور جو بھی آپ اعمال انجام دیں گی، دیکھیں ابھی آج بہت سے اعمال بھی بتائے جائیں گے، جو بھی اعمال آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انجام دیں گی، جو بھی بلکہ کام جو بھی عمومی طور پر، خواہ وہ تبلیغ کے لیے کام ہو یا کسی اور طرح سے، وہ سب کا سب انتہائی اخلاص کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں بھیجنا۔ دیکھیں اخلاص حاصل کرنے کے لیے ابھی ایک مہینہ آپ کے پاس آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے روزے اخلاص، صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ روایتوں میں بات آئی ہے کہ صفت اخلاص کے لیے بہت ہی اہم اور کارآمد مہینہ ہے۔ روزہ کے اندر خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ اخلاص پیدا کرتا، اور اخلاص ہر چیز کے اندر مطلوب ہوتا، ہر چیز میں، حتیٰ کہ ہر عبادت میں، حتیٰ کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی غرض وابستہ بعض اوقات ہو جاتی، سلام بھی کر رہے ہیں، ذرا اس سے اپنے تعلقات بنانے ہیں، یا وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، یا یعنی بہت سی اس میں غیر الہی ٹائپ کی نیتیں آتی ہیں، یعنی سلام کرنے میں بھی خلوص نہیں۔ تو جیسے کہ ایک ایرانی شخص کا ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، جو انقلاب سے پہلے مٹی کا تیل تقسیم کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں پہلے بھی مٹی کا تیل ہوتا تھا، یہاں بھی اگر پرانے زمانے کی کسی کو یاد ہو تو لوگ وہ چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں لے کے گلی محلے میں جو ہے وہ بیچتے پھرتے تھے مٹی کا تیل۔ اچھا، یہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کو سلام کرتے تھے، کیونکہ بہرحال یہ لوگوں کی ضرورت تو پوری کرتا تھا۔ اچھا، جب انقلاب آیا اور اس کے بعد ملک کے اندر ترقی ہوئی ایران میں، تو گھر گھر گیس پہنچ گئی، ہر جگہ ہر گھر کے اندر پائپ لائنیں بچھ گئیں، اور مٹی کے تیل کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب یہ جس محلے سے بھی گزرتا تھا کوئی اس کو سلام تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ये भी हैरान हो गया कि मैंने 30 साल 40 साल तक लोगों की खिदमत की है, अब किसी जगह से भी गुजरता हूं सलाम करना वैसे ही एक इस्लामी हुक्म है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी लोग सिर्फ इस हकीर से मिट्टी के तेल के चक्कर में मुझे सलाम करते थे, यानी हैरान रह गया। तो वाकईतन हम भी बाज़ोकात ये देखते हैं कि मामूली मामूली चीजों के एवज में अपने सिफत इखलास को फरोख्त कर देते हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर आप अपने नेक अमाल के लिहाज से आप चेक कीजिएगा कि बहुत सी चीजों के अंदर जो हमें बज़ाहिर हम नेक अमल अंजाम देते हुए नजर आते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई गर्स वाबस्ता होती है। हत्ता के कहा जाता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी जो आप हदाया भेजें, वो भी मुकम्मल इखलास के साथ भेजें, मुकम्मल इखलास के साथ। यानी बाज़ोकात होता है ठीक है हमारे साथ बहुत से ज़िमनी हाजात तो हमारे साथ लगी हुई हैं, लेकिन हम देखते हैं देखें परवरदिगार आलम की ज़ात हकीकतन वो ज़ात है बहुत आला और अरफा है, उसमें तो हम अपनी हाजातें सब उसके सामने रख देते, लेकिन इमाम को कोई हदिया भी भेज रहे हैं उसमें भी हमने ज़िमनी बहुत सारी अपनी दुनियावी नीयतें चिपकाई हुई हैं उसके साथ, अगरचे वो भी जायज़ हैं कोई इसके अंदर हरज नहीं है, वो ज़ात इतनी करीम है कि उन इन तरह की किसाफतों के साथ भी हमारे हदियों को कबूल कर लेती, लेकिन बहरहाल एक मुकम्मल इखलास के साथ कि हमारे जमाने का इमाम है मौला हमें इसके अवज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये हकीर सा एक तोहफा और हदिया ही हम आपको आपकी खिदमत में भेजना चाहते, वो तो जिमनी फवायद वो तो सारे मिलेंगे। यहां तक मिलता है हमारे उलमा की सीरत में, बाज़ोकात होता है ना कि बहुत सी चीजें लोगों के सामने जो है दीनदारी ज्यादा जाहिर होती है, इंसान तन्हाई में होता है तो उतनी दीनदारी उसकी जाहिर नहीं होती है। आयतुल्ला बुरुजर्दी के मुतालिक ये बात मिलती है कि जब वो नमाज जमात पढ़ाते थे तो नमाज जमात बहुत ही जल्द खत्म कर देते थे, क्योंकि देखिए नमाज जमात का हुक्म भी है कि इसमें अज अफुल मामूमीन का ख्याल करना होता है, हो सकता है कोई कमजोर हो सकता है कोई बूढ़ा हो सकता है कोई हवाइज जरूरिया उसको तंग कर रहे हों, तो इंसान मुख्तसर नमाज पढ़ाए बेहतरीन नमाज उसको जमात उसको कहा जाता है। तो नमाज जमात को तो आयतुल्ला बुरुजर्दी बहुत ही जल्द खत्म कर देते थे, लेकिन एक आलिम फरमाते हैं एक दफा मैं इनके अपने घर इनसे मिलने के लिए गया, उस वक्त ये उस वक्त आयतुल्ला बुरुजर्दी 2 रकत नमाज मुस्तहबी पढ़ रहे थे तो 20 मिनट में वो नमाज खत्म की। यानी लोगों के सामने जो नमाज जमात का जो हुक्म है वो तो 2 या 3 मिनट के अंदर पूरी जमात खत्म कर रहे हैं, और 2 रकत नमाज मुस्तहबी में जो घर में अकेले पढ़ रहे थे उसमें पूरे 20 मिनट लगाए। तो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि इंसान मुकम्मल इखलास के साथ, एक शख्स था कि जिसने वो हदीस जो है वो पढ़ी हुई थी कि मन अखलसल्लाहु अरबईना सबाहन, वो जो पूरी हदीस है कि इंसान अगर अल्लाह के लिए अपने अमल को 40 रोज के लिए खालिस कर ले तो उसके दिल में दिल से हिकमत की मौजें फूटने लगती हैं और उसकी जुबान पर वो हिकमत जारी हो जाती। बहुत सी हदीसों के अंदर ये बात आई। अच्छा, उसने 40 रोज का ये अमल किया, अपने दिल को खालिस किया, और लेकिन उसने देखा कि 40 रोज गुजर गए लेकिन मेरे दिल से कोई भी हिकमत कोई नहीं फूट रही, कोई चीज मेरी जुबान के ऊपर जारी नहीं हो रही, तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं जैसे कि आजकल भी होता है कि फौरन लोग आजकल हदीस के ऊपर एतराज करते हैं, कोई चीज समझ नहीं आई तो अपने फहम को यानी बजाय कि किसी आलिम से पूछें बजाय इसके कि इस्तफसार करें, कहते हैं नहीं हम इसको नहीं मानते क्योंकि हमारी अकल में नहीं आ रही, बराह रास्त बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं हदीस को। तो उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि हदीस ही पता चला झूठी हो, उसने हदीस की तहकीक की तो पता चला कि हदीस भी सही है। फिर उसके बाद उसने अपने तमाम कामों को फिकी बुनियादों के ऊपर चेक किया, ऐसा ना हो कि मसलन मैं कहीं कोई रियाकारी का कोई जज्बा आ रहा हो, कहीं कोई फिकी एतबार से कोई अमल बातिल हो रहा हो। उसने तमाम अपने अमाल को भी चेक किया, वो भी सारे सही निकले। उसकी समझ में नहीं आया कि फिर ये हदीस भी सही है, फिर मैंने 40 रोज का ये अमल किया फिर भी मेरे दिल में हिकमत के चश्मे क्यों नहीं फूटे। तो वो उसके बाद बाबसीरत उलमा के पास गया, उन्होंने कहा कि असल मामला ये है कि तुमने 40 दिन तक अपने कल्ब में हिकमत फूटने के लिए इबादत खुदा अंजाम दी थी ना कि खुदा के लिए, तुम ये चाहते थे कि तुम ये जो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मेरी जुबान के ऊपर हिकमत के चश्मे जारी हो जाएं, असलन तुम्हारी نیت اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے تھی، نہ کہ مکمل اخلاص کے ساتھ پروردگار کی خوشنودی، یہی وجہ ہے کہ تمہیں یہ چیز حاصل نہیں ہوئی. تو دیکھیے علماء بھی ایک بات بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم، میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا، ساری چیزوں کو، اور تجھے اپنے لیے بنایا، یعنی سب چیزیں تیرے لیے ہیں اور تو میرے لیے. اور یہی بات ہے کہ حدیث قدسی میں یہ بات بھی آئی ہے کہ فرزند آدم، اگر زمین و آسمان کو بھی ملا دیا جائے، آپ گیلیکسیز لے آئیں، آپ پوری کہکشائیں لے آئیں، اور زمین و آسمان اور ان تمام کہکشاؤں کو بھی اگر ملا لیا جائے، تو ان میں اتنی گنجائش نہیں کہ اللہ ان میں سما سکے، لیکن پروردگار عالم ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہے. اور ہم ہیں کہ انتہائی معمولی آسائشوں کے لیے اپنے پروردگار عالم کا سودا کر لیتے ہیں. تو آج سے عزم کریں، ارادہ کریں، اور کہ ہم مکمل خلوص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی مقصد کے امام زمانہ کو یہ تمام چیزیں ہدیہ کریں. وہ دنیاوی سب خواہشات تو ایک لحاظ سے ان کو تحت الشعاع میں رکھیں، وہ تو ضمناً ہیں، وہ تو خود بخود آپ کو پوری ہو جائیں گی. دل کے کسی گوشے میں بھی ہیں اگر آپ کے، تو وہ بھی امام زمانہ کو جو خلوص سے جو اعمال ہدیہ کریں گی اس کے صدقے میں وہ ساری انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کے قبول ہو جائیں گی. لیکن اعمال کو مکمل محبت کے ساتھ، مکمل خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں بغیر کسی دنیاوی لالچ اور غرض کی. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ ہم جو عزم اور ارادہ کرتے ہیں، دیکھیں عزم و ارادے کی بات ہو رہی ہے نا، ہم جو عزم و ارادہ کرتے ہیں، اور عزم و ارادہ کرنے کے لیے کبھی کبھی نظر اور قسم بھی کھا لیتے ہیں. میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کہ میں فلاں اگر کام کروں گا تو اس کے لیے نظر کی جاتی ہے، قسم کھائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، یہ سوال پوچھا گیا کہ اس کے باوجود بھی عزم و ارادہ پورا نہیں ہوتا، ہماری قسم ٹوٹ جاتی ہے، نظر ہماری ٹوٹ جاتی، کیا ایسا کریں کہ ہمارا عزم اور ارادہ شکستہ نہ ہونے پائے؟ تو بس ہوئے محبوب کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں آیت اللہ بہجت نے ایک بہت ہی زبردست نسخہ بتایا. کہا کہ اگر تم ایک منٹ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی اگر تم نے اپنے آپ کے اپنے اندر یاد خدا کو پایا ہے، تو اپنے اختیار سے اس کیفیت کو اپنے سے دور نہ کرو، خود بخود ہو جائے، بے اختیار وہ کیفیت دور ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے اس یاد خدا کی کیفیت، چاہے وہ ایک منٹ کے لیے ہی آپ کے اندر پیدا ہو، یہ بہت مشق اور پریکٹس چاہتی ہے. لیکن اور اس کے بعد اس میں غور و فکر بھی آپ کو بہت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اندر کیا مفہوم ہے اور اس کو میں کیسے عمل کر سکتی ہوں. کہا کہ ایک منٹ کو بھی اگر تم نے اپنے آپ کو یاد خدا میں غرق پایا ہے، تو ارادتاً اور اختیاری طور پر اس کیفیت کو اپنے سے دور نہ کرو. ہاں، کیونکہ ان بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وسوسے ہمارے اوپر آتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں ہم غرق ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود ہم بے اختیار طور پر اس کیفیت سے الگ ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اختیاراً اپنے آپ کو اس کیفیت سے دور نہ کرو. اس کی مشق اور پریکٹس کرو تو تمہارا عزم اور ارادہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گا. بہت اہم انہوں نے یہ نقطہ ایک بیان کیا ہے، اور اس بہت یہ ایکسرسائز چاہتا ہے، بہت زیادہ مہارت چاہتا ہے، اور اس کو آپ پریکٹس کریں کہ یاد خدا جب بھی آپ کو آتی ہے تو ارادتاً اور اختیاراً اس یاد سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، خود بخود ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. اچھا، اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ عمل ٹھیک کریں اپنا، تو عمل سے ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ یا تو ہم یعنی عمل کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، یا تو بالکل مقدس اردبیلی بن جائیں، یا پھر دوسرا آپشن یہ کہ شیطان بن جائیں. ارے بھائی، درمیان کے بہت سے مرحلے ہیں، درمیان میں بہت سارے مقامات ہیں، ضروری نہیں کہ یہ دو ایکسٹریمز کے اوپر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے حج کر کے آئے ہیں، آپ کوئی بھی اس سے بعد میں گناہ کا کام ہوتا نظر آ جائے تو فوراً اس کو اس کے حج کے تانے دینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کم سے کم پوری پچھلی زندگی کے گناہ تو معاف کروا کے آ گیا ہے نا، और इससे गुनाह भी होंगे और कितने महीने तक उसके बाद तक उसके गुनाह भी नहीं लिखे जाते, ये भी रिवायत के अंदर आया है। तो उसकी छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, जिस कदर भी अमल कर रहा है पहले से तो बेहतर हो गया है ना, पहले से बेहतर हो गया हज करने के बाद, तो ठीक है उसको उसको आप एक क्रेडिट दें उसका और उसकी जो खताएं हैं उसको दरगुजर करें। आका मोहसिन कराती, कितने ज्यादा मौलिम अखलाक हैं, कितनी तकरीरें उनकी आती हैं, तो इनके पास कहते हैं कि हमारे पास बहुत से बिल्कुल बहुत फ्रैंक किस्म के लोग भी आते हैं और बड़ी ज़बरदस्त, जाहिर है कि इनकी जितने भी दरूस होते हैं वहाँ पर बड़े लोगों नौजवानों के लोगों के अंदर बड़ा इनकलाब उसके अंदर आया। तो एक शख्स आया इनके पास आके, खुद फरमाते हैं कि मेरे पास आकर कहने लगा बहुत ही बेतकल्लुफ होके कि देखिए तकरीर तो आप मौलाना हजरत बड़ी जबरदस्त करते हैं, ये बताइए ये सिर्फ फकत और कहने लगे कि तकरीर तो आप लोगों की बहुत अच्छी होती है, बताएं कि जितना आप तकरीर करते हैं उन सब के ऊपर अमल पैरा भी होते हैं या नहीं होते। देखिए वाज़ाकत होता है ना कि इंसान इखलाकियात पे गुफ्तगू कर रहा है, मसलन बहुत सारे अमलियात भी आपको जो है बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि एक ही नशिस्त के अंदर आपको जो है पचासों जो है अमाल बताए जाए, तो लोग कोई हमसे पूछ सकता है आके कि भाई इन सब चीजों के ऊपर आपने खुद भी अमल पैरा हुए थे, शब कदर के आपने इतने अमाल बताए हैं, पचासों और सैकड़ों अमाल, ये सारे के सारे आपने खुद भी क्या किए हैं। तो कहना यही वाला सवाल मसलन आके कि जितना आप बातें बयान करते हैं क्या खुद भी उतना अमल, उतनी सब चीजों पर खुद भी अमल करते हैं। तो आका मोहसिन कराती ने कहा कि आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं। कहने लगा कि मेरी जूतों की दुकान है। अच्छा, कहा जूतों की दुकान है तो आपकी दुकान में कितने जूते होंगे। कहा कि ऐसे कोई हजार के करीब तो होंगे। तो कहा कि रोजाना कितने फरोख्त करते हैं। कहने लगा कभी 10 फरोख्त हो जाते हैं, कभी 20 फरोख्त हो जाते हैं। तो आका मोहसिन कराती कहने लगे बस हमारा भी यही हिसाब है, मालूमात बहुत सारी हैं लेकिन अमल जरूरत के हिसाब से करते हैं। यानी ये नहीं कि सारा के सारा अमल जितना भी आपको चीज बताई जा रही है वो सब पे सब पर उतनी 100% आमिल भी हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। तो बहरहाल यही है कि ये जरूरी नहीं कि जब भी आपको बामल होने की बात बताई जाए तो असल में लोग कहते हैं या तो पूरा वो बन जाइए, मेहदी बहरुल उलूम बन जाए, मुकद्दस अर्दबेली बन जाए, यानी बिल्कुल एक भी गुनाह का सोचे भी नहीं, या ये कि फिर दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, इससे अगर कम गए तो बस फिर तो शैतानी बनना है। नहीं, जिस कदर भी मुमकिन हो आप तरक्की करती जाए, अपने स्टेटस को रूहानी तौर पर बढ़ाती जाए, आहिस्ता आहिस्ता अमल में इजाफा करती जाए, छोटी छोटी नेकियां जिस कदर भी मुमकिन हो छोटी छोटी नेकियां करती जाएं, और बल्कि किसी भी नेकी को बल्कि छोटा ही ना समझें, परवरदिगार आलम के नजदीक कितनी बड़ी नेकी बन जाए मुकम्मल इखलास के साथ। देखिए कितनी चीजें तो ऐसी हैं कि हमारे महाराजे बताते भी नहीं। अभी वहां ईरान में सैलाब आया तो आज ही मैं पढ़ रहा था वो चीज, अब वो उन्होंने आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने अपना पूरा घर फरोख्त कर दिया और सारी की सारी रकम सैलाब विक्टिम्स के लिए वहां पर जमा करा दी। बड़े आराम से आपने सुन लिया, दुरूद तो भेजिए ना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी, और वो नहीं सिर्फ चेक दिया था, वो तो बाद में फिर जाहिर है कि ईरान के अंदर ये चीज होती है, लोगों की नेकियां अगर कोई होती है तो वो दूसरे लोग आश्कार करते हैं, वो तो जाहिर है खुद छुपाएगा, उन्होंने तो खामोशी से सिर्फ चेक जमा कराया था, लेकिन क्या है कि उलमा ने इसको आश्कार किया और कहा कि देखें, यानी अपना घर तक फरोख्त कर दिया उसके लिए उन्होंने। तो चलिए, तो फिर भी एक बड़ी बात हमको नजर आती, नजफ के कालिम फरमाते हैं कि एक सब्जी फरोश की दुकान पे मैंने आयतुल्ला अली आका काजी को देखा। वादी सलाम का कब्रस्तान शुरू ही होता है कि बिल्कुल शुरू में आयतुल्ला अली आका काजी का मकबरा नजर आएगा, वहां की कब्र मुबारक है। तो वो नजफ के आलिम दीन फरमाते हैं कि मैंने देखा एक सब्जी फरोश की दुकान पे आयतुल्ला अली आका काजी खड़े हुए थे और वो सब्जी फरोश की दुकान पर से खराब खराब जो सब्जी है वो छांट रहे थे। उसमें काहू जो कि सलाद के पत्तों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसमें से सख्त और बोसीदा किस्म के जो लीव्स थी वो उसकी निकाल रहे थे। اچھا یہ مسلسل انہیں آبزرو کر رہے ہیں آیت اللہ علی آقا قاضی. اچھا جوان طالب علم عام طور پر بزرگ اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، کہ بزرگ علماء کا ہم طریقہ کار دیکھیں. تو انہوں نے وہ گلے سڑی قسم کی سبزیاں اور وہ سوکھے ہوئے وہ جو پتے تھے کاہو کے وہ خریدے اور اس کے بعد چلے گئے. ان ان نجف کے جو عالم تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر ان کو اپنے استاد کو روکا اور کہا کہ آپ نے یہ گلی ہوئی سبزیاں کیوں خریدی؟ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ یہ جو دکاندار ہے یہ بہت غریب ہے اور میں کبھی کبھار اس کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح سے مدد نہیں کرتا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ اس کو مفت خوری کی عادت پڑ جائے. یعنی ویسی اگر امداد کر کی جائے تو مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی. اب میں نے اس وجہ سے خریدی ہیں تاکہ اس کا کاروباری نقصان بھی نہ ہو، کیونکہ بہرحال یہ غیر معیاری سبزیاں جو ہیں اور یہ گلا سڑا قسم کا جو کاہو ہے یہ اس سے کوئی بھی نہیں خریدتا. اور اس کے بعد شام کے وقت یہ دکان کو جس وقت بند کر کے جاتا ان سب کو پھینک کر چلے جاتا اور اس کا اتنا نقصان ہو جاتا. تو میں نے اس وجہ سے اس کو خریدی تاکہ اس کی اس طرح سے مدد ہو جائے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کی طرف آپ توجہ بھی نہیں کرتے، ان افراد کو اتنے بڑے بڑے مقامات کے اوپر فائز کر دیا. تو آپ کبھی بھی کسی یہ نہ سوچیں کہ بس ہم تو کیونکہ جعفر صوبانی کی طرح سے جو اپنے گھر کو فروخت نہیں کر سکتے تو ہم کوئی اور نیکی بھی نہیں کر سکتے. نہیں، چھوٹے لیول کی بھی بہت ساری نیکی ہیں جو بظاہر دیکھیں اللہ کے نزدیک کوئی نیکی چھوٹی اور بڑی نہیں. جس طریقے سے اللہ کے بارگاہ میں کوئی بھی گناہ جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر جو گناہ ہے وہ اس کی بارگاہ میں دیکھیں کہ کس ذات کی نافرمانی کی جا رہی، اسی طریقے سے کس ذات کو خوش کیا جا رہا ہے وہ عمل بھی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ جس قدر بھی ممکن ہو نیکیاں کرتے چلے جائیں اور مکمل اخلاص کے ساتھ اس کا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں اس موضوع پر مدرسے میں پوری گفتگو ہو چکی ہے. ایام عزا کے بعد جو ذاکری کلاسز ہوئی تھیں اس میں فقہ عزاداری کے عنوان سے پھر اس کے اندر بہت سے ضمنی مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوئی تھی. تو پوری ایک نشست پر ہوئی تھی کہ آئمہ معصومین کا مجالس عزا کے اندر آنا اور حاضری دینا یہ کیا ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پہ پوری گفتگو ہوئی تھی. واقعات سارے بیان ہوئے تھے، علماء اور مجتہدین کے فتاوے اور نظریات بیان ہوئے تھے، وہ جو شوقین ہیں وہ سن سکتی ہیں اس کو. تو آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت زہرا اور معصومین علیہ السلام یہ ہر کس و ناقص کی مجلس میں نہیں آتے، یہ صرف اور صرف مخلصین کی مجلس میں آتے. کسی نے اگر جو ہے بہت زبردست قسم کا تبرک بنوایا ہوا ہے اور ریاکاری کی نظریے سے بنوایا ہوا ہے، یا مثلا وہ سیاسی حلیم وغیرہ جو کیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی اس نے مجلس برپا کی ہوئی ہے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے، مثلا امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ اس قسم کے نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو باقاعدہ حقیقتاً اخلاص کے ساتھ یہ چیزیں برپا کرتا ہے وہاں پر یہ شخصیات تشریف لاتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو غیر مخلص ہیں یا کوئی دنیاوی قسم کی کوئی آلائش ان کی نیتوں کے اندر پائی جاتی وہاں پر یہ شخصیات تشریف نہیں لاتی. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ جو انسان کا ہم ظاہر ہے کہ ہماری مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، اور بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے زیارت نصیب ہونا، کتنی عظمت کی بات ہے زیارت نصیب ہونا، اور کتنا شوق ایک شخص کو ہونا چاہیے. اور علماء ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا بہت زیادہ تعلق تقوی و پرہیزگاری سے بھی نہیں. امام زمانہ کی زیارت کا نصیب ہونا زیادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کے اندر ان کی زیارت کی تڑپ کتنی پائی جاتی. ضروری ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنے تقوی کے اتنے معیار کے اوپر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو امام کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن فرماتے ہیں کہ شاید ضروری نہیں ہے کہ انسان امام اثر کی خدمت میں ہمیشہ مشرف ہونے کی کے در پر ہو، در پہ ہو، شاید اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھے اور آئمہ سے توسل کرے اور اس کا ہدیہ امام زمانہ کی خدمت میں بھیج دے۔ دیکھیں کتنے ایسے ہیں لوگ اور علماء بھی، اور فرماتے ہیں یا تو دو رکعت نماز پڑھ کے شاید یہ امام زمانہ کی زیارت سے بھی زیادہ بہتر یہ والا کام ہو۔ یہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات ہضم بھی نہ ہو، لیکن آیت اللہ بہجت نے بات فرمائی کہ شاید اس سے زیادہ بہتر خلوص کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ کے امام کو ہدیہ کرے، یا پھر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعائے فرج پڑھے، دعائے فرج شاید یہ زیادہ بہتر ہو، اس سے امام زیادہ خوش ہوں گے بنسبت اس کے کہ صرف ان کے چہرے کی زیارت کر لی جائے، اگرچہ وہ بھی بہت عظمت کی بات، لیکن فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کے اندر یہ والے اعمال، خواہ وہ دو رکعت نماز، عام سی دو رکعت نماز فجر کے طریقے سے پڑھ کر پورے خلوص کے ساتھ اس کا ثواب امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، حتیٰ کہ آپ اپنی واجب نمازوں، حتیٰ کہ اپنے واجب روزوں، حتیٰ کہ اپنے واجب حج، اور مثلا آپ نے خمس نکالا، اپنا واجب خمس نکالا، اور اس کے باوجود اس کا ثواب امام زمانہ خلوص سے امام کی خدمت کے اندر ہدیہ کر دیں۔ جتنے بھی آپ اس طرح سے واجبات انجام دیتی ہیں اور حتیٰ کہ حرام سے بچنے خود ایک ثواب کا باعث ہے، یعنی اپنے نیک اعمال کو امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، شاید اس سے بھی زیادہ بہتر۔ اور ایک بات منسوب ہے آیت اللہ مرشی نجفی سے، میں نے تحقیق تو نہیں کی نہ کسی کتاب کے اندر الگ سے اس بات کو پڑھا ہے، لیکن بہت سی چیزیں مشہور بھی ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے زیارت آل یاسین پڑھی میری ہمیشہ امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، یہ بات مشہور ہے ان کے لحاظ سے۔ اللہم صل علی محمد، اور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے 40 دفعہ زیارت آل یاسین پڑھی، 40 مرتبہ، تو میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے 40 مرتبہ زیارت آل یاسین پڑھی اور اس کی امام زمانہ سے ملاقات نہ ہوئی، مکمل خلوص کے ساتھ البتہ پڑھنا۔ اور آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ خدمت امام زمانہ میں حاضر ہوں اور ان سے فیوز و برکات کو آپ حاصل کریں، تو خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر زیارت آل یاسین پڑھیں۔ گویا آپ 1 گھنٹہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر رہ کر جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ زیارت آل یاسین پڑھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں، اور گویا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوں۔ یعنی زیارت آل یاسین پڑھنا ایسا ہی ہے، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ جیسے آپ امام زمانہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو اور یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ آپ کو امام زمانہ کا منظور نظر بناتے ہیں یہ سارے عمل، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علیہ آپ کا قاضی یہ کہتے تھے کہ دعائے فرج، الہی عظم البلاؤ والی دعا جو ہے آج کل دیکھیے بہت سارے، وہی میں بار بار جس کا تذکرہ کر کے آپ کو اس کا احساس دلاتا ہوں کہ وہابی العقیدہ قسم کے بہت سے آرے افراد ان تمام دعاؤں کو بھی رد کرنے لگے، جبکہ یہ تمام چیزیں علماء مجتہدین عرفا کہتے ہیں امام سے ہمارے ارتباط کو بڑھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دعائے فرج الہی عظم البلاؤ والی جو دعا ہے، یہ اگر آپ روزانہ اگر آپ پڑھنے لگیں گے تو امام سے آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے گا اور امام اتنے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے، ان کی نگاہ لطف اور عنایت آپ کے اوپر پڑنے لگے گی۔ دیکھیے اور یہ ایک اس کا بھی تقاضا ہے نا، آپ خود سوچیں کہ جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر اگر کوئی شخص آپ کو تحائف بھیجنے لگے تو نہیں بھی اگر آپ کے دماغ میں اس کا خیال ہو تو آپ خود بخود قلبی جھکاؤ کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے کہ کون مومن ہے جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تحفے بھیج رہا ہے۔ تو امام زمانہ جیسا کریم، وہ جب روزانہ کی بنیاد پر یہ تحائف ان کی طرف جائیں گے تو خود بخود ان کی نگاہ لطف و کرم آپ کی طرف ہونے لگے گی اور آپ ان کے منظور نظر بننے لگیں گے۔ تو اچھا اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ارتباط کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ فوراً دماغ میں ان کے یہ آتا ہے کہ بس براہ راست بس امام زمانہ سے ہماری ملاقاتیں شروع ہو جائیں, دو بدو ہم بیٹھے ہوئے ہوں, جبکہ یہ روحانی ارتباط اصلا اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ یہ بات رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ جس قدر امام زمانہ سے ارتباط ہمارا بڑھتا ہے اسی قدر اس دنیا اور اس کے اہداف کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. یعنی جو دنیاوی اہداف بھی آپ کے ہدف ہیں, آپ کے مقاصد ہیں, جتنا امام سے ارتباط آپ کا مضبوط ہوگا اسی قدر آپ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے, اسی قدر آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. اور یہ توسل فرماتے ہیں مختلف زیارات سے جو کہ سند کے اعتبار سے بھی معتبر ہیں, ان زیارات کو پڑھنے سے بھی ممکن ہے کہ امام سے آپ کا ارتباط بڑھتا چلا جائے. اور بلبتہ انہوں نے ایک بات کی تنبیہ کی ہے رہبر معظم نے اور سارے مراجع ہی کرتے ہیں کہ یہ توسل یہاں پر اس سے مراد اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہیں کہ جس میں دعوی نیابت و سفارت وغیرہ پایا جائے. مثلا لوگ کا کہنے لگے کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہو رہی ہے. اچھا ایک بات بھی فرماتے ہیں کہ اکثر بہت سے افراد جو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے تو اکثر وہ افراد جھوٹے بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسا تخیل کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو اس قدر اس میں لے جاتے ہیں کہ جیسے امام زمانہ سے وہ مل رہے ہیں. تو بعض اوقات اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تو اصلا وہ تخیل ہوتا ہے, وہ اس کو حقیقت سمجھ کر بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا. دوسرے البتہ اس طرح کی باتوں کو قبول نہ کریں کہ ہماری براہ راست امام سے اس طرح سے ملاقات ہوتی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ درست اور منطقی طریقہ وہی ہے جو دور سے توسل کہلاتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ ہم ہر وقت امام زمانہ کی خدمت میں براہ راست بیٹھ کے سوال جواب باتیں وغیرہ کر رہے ہیں, وہ بھی دوسروں کو آ کر بتائی جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ توسل اور ارتباط بھی بالکل ممکن ہے کہ جو دور سے کیا جاتا ہے کہ جس میں ہم اپنے مخاطب کو دور سے بات کرتے ہیں, امام زمانہ تک ہماری بات پہنچتی ہے اور وہ ہماری حاجات بھی ان تک پہنچتی ہیں اور وہ اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں. تو یہ بالکل اس طرح سے ممکن ہے. البتہ یہ تاثر بھی نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات کی جا رہی کہ امام زمانہ, کیونکہ اس کا بھی انکار ہونے لگا کہ اصلا امام زمانہ کی زیارت ممکن ہی نہیں. یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بحثیں شروع ہو گئی ہیں, تمام مراجع نے کہا کہ نہیں ممکن تو ہے, ممکن تو ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کسی کو ہو جائے, بالکل یہ ممکن ہے. اور البتہ یہی ضرور ہے کہ اس میں تڑپ کو فوقیت ہے کہ آپ کے دل میں کتنی شوق اور تڑپ جو ہے وہ پائی جاتی. اچھا ابھی کچھ دن پہلے دیکھیے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت گزری. علماء بیان فرماتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ السلام کی شبی, اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شبی. اور جس وقت شب عاشور روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو میدان کی طرف رخصت کیا تھا تو اس وقت یہی بات تو کہی تھی کہ خدا را تو اس قوم کے اوپر گواہ رہنا کہ آج میں اس کو جنگ پر بھیج رہا ہوں کہ جو کہ تیرے رسول کی شبی ہے صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, کردار میں. اور جب بھی کبھی ہم تیرے رسول کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے, ہم اس کی جانب نظر کرتے تھے. تو جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے کہ جو ہمارے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اللہم صل علی محمد. وہ رسول اللہ کے ہم نام بھی ہیں اور ان کی ہم کنیت بھی, اور صورت اور سیرت میں بہت زیادہ پیغمبر اسلام کے مشابہ ہیں. تو اگر کسی شخص کو بھی زیارت نصیب ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی تو گویا اس کو رسول خدا کی بھی زیارت نصیب ہو گئی اور اسے شہزادہ علی اکبر کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. روح بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور ان ہستیوں کی زیارت سوچی کس قدر عظمت کی بات ہوگی, کس قدر عظمت کی بات ہوگی کہ علامہ تقی جعفری جو کہ آیت اللہ بہجت کے دوستوں میں سے تھے, वो फरमाते हैं कि जो रिवायत में ये बात आई है कि उलमा की जियारत परवरदिगार आलम के नजदीक खाने काबा के 70 तवाफों से ज्यादा अफजल, सिर्फ आलिम के चेहरे की तरफ देखना। तो कहते थे कि इसकी सबसे ज्यादा नुमाया तरीन मिसाल मेरी निगाह में आयतुल्ला बहजत की मिसाल। यानी फरमाते हैं हज के मायने कसद करना, यानी अगर तुमने एक वली खुदा को देख लिया तो गोया तुम हज करके आ गए। ये वजह है कि आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबतबाई से आकर लोग कहते थे कि आप ना हमें दरस अखलाक दें, तो कहते थे देखो दरस अखलाक कोई दर्स देने की चीज नहीं है, एक अमली चीज है, और अगर तुम इसकी कोई अमली तफसीर देखना चाहते हो तो आयतुल्ला बहजत को जाकर देख लो, कोई दर्स की चलती फिरती तस्वीर है। तो सोचिए कि आम जो आम यानी जो आलिम दीन है उनके चेहरे की जियारत 70 तवाफों के बराबर हो तो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के चेहरे की जियारत, और जिनकी जियारत गोया पैगंबर इस्लाम और शहजादे अली अकबर की जियारत भी हो कि वो उनकी बिल्कुल शबी है, तो किस कदर ये जियारत पुरअजमत होगी, किस कदर सवाब व फवाइद रखती होगी। अलबत्ता उलमा एक बात और फरमाते हैं कि आलिम के चेहरे की जियारत का तो अभी आपने सुना, तो क्या बस आलिम के चेहरे की जियारत करना सवाब है? फरमाते हैं क्या इस बात का शौक नहीं होता कि कुछ इल्म हम भी हासिल कर लें और हमारे चेहरे की भी जियारत सवाब बन जाए? यानी इससे आगे भी तो इंसान को बढ़ना चाहिए ना, ये नहीं कि सिर्फ इन हदीसों को पढ़कर खुश हो जाए और कहा कि हाँ ठीक है हम दूसरों के चेहरों की जियारत करते रहेंगे। नहीं, आपको खुद भी तो किसी तौर पर कुछ हासिल करना है। और देखिए बहरहाल ये कि इल्मे दीन हासिल करने के लिए जो तौफीकात है, आपका माशाल्लाह इल्मे दीन के लिए यहां पर आना इस बात की गोया एक लिहाज से दलील बनता है कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम आपसे राजी और खुश है। इतनी शदीद गर्मी में इस किस्म के जबकि मसरूफियात हैं घरों के अंदर, उसमें भी उनको छोड़कर मदरसे इल्म हासिल करने के लिए आपका आना इंशाल्लाह इस बात की अलामत और एक निशानी बनता है कि इमाम ज़माना आपसे राजी और खुश होंगे। तो बहरहाल अपनी इस निस्बत की हिफाजत करें और इसको कंटिन्यू करें इल्म के सिलसिले को। आयतुल्ला शेख अब्दुल करीम हायरी, इन्होंने ख्वाब में देखा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कौम तशरीफ लाए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम कुम तशरीफ लाए और कुम में दाना डाल रहे हैं, दाना छिड़क रहे हैं। ये बेदार हुए और उसके बाद कहा कि मुझे कुम जाना है, और क्योंकि इमाम ने शहर कुम में दाना डाला है, इमाम बाब मदीनतुल इल्म है, उन्होंने दाना डाला है, तो मैं वहां जाकर उसकी आबियारी करूंगा कुम में। और उसके बाद कुम तशरीफ लाए और वहां हौज़े इल्मिया कुम की बुनियाद रखी। अच्छा, हौज़े इल्मिया कुम किसी इमारत का नाम नहीं, ये एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, दीनी तालीम का एक सिस्टम का पूरा नाम हौज़ा कहलाता है। इससे मुराद कोई इमारत नहीं, इसके अंदर सैकड़ों हजारों मदारिस का एक सिस्टम है, उसको हौज़ा कहा जाता है। हौज़े इल्मिया कुम की बुनियाद रखी और उसके बाद यानी अखलास के साथ, यानी सिर्फ एक ख्वाब देखा और कहा कि नहीं, इमाम ने जब कहा है जब वहां पे दाना डाला है तो मैं उसकी आबियारी जाकर करूंगा, अज़्म और इरादे के साथ आए और इस तरह से मंजूर नजर इमाम के हो गए। देखिए यही तो है ना, इमाम जमाना का मंजूर नजर बनाने वाले अमल, इल्म के लिहाज से ऐसी खिदमत की कि वहां पर एक हौजे की बुनियाद डाली और आज हम देखते हैं कि वो हौजा लाखों उलमा वहां से बन बनकर निकल रहे हैं और कितने हजारों लाखों तालिब इल्म जो है वहां से इस्तेफादा कर रहे हैं, और फिर ये चीज पूरी दुनिया के अंदर जाकर जो है वो फैलती है। इसी तरीके से खवातीन वहां पे किस कदर इस्तेफादा कर रही हैं और किस कदर इल्म दीन हासिल कर रही हैं, और एक लिहाज से वहीं की तालीमात मुंतकिल होकर यहाँ पे के जो मदारिस हैं उसके अंदर भी, यानी एक लिहाज से देखा जाए तो वहीं से ही ये सब चीजें भी कनेक्टेड हो जाती हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि इंसान मुकम्मल इखलास के साथ दीन के लिए काम करना शुरू करे, फिर वो देखे किस तरीके से इमाम को ऐसी ऐसी तौफीकात मिलेंगी। सबूत और दलील इस बात की थी कि इमाम जमाना की उनके ऊपर खास निगाह करम हो गई थी जब उन्होंने आकर इस सिलसिले में काम किया, इमाम के मंजूर नजर बने, और उसके बाद देखिए आज तक शेख अब्दुल करीम हायरी अगरचे दुनिया से रुखसत हो गए لیکن کس قدر نامہ اعمال میں ان کے ثواب لکھا جاتا رہا ہوگا، لاکھوں علماء، لاکھوں طالب علم کہاں کہاں تبلیغات کا جو کام کر رہے ہیں سب کے اندر وہ حصے دار ہو گئے۔ اچھا، اسی قدر اس کی اہمیت ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے آیت اللہ علی آقا قاضی کو کوئی خواب میں دیکھا۔ آیت اللہ علی آقا قاضی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آ کر انہوں نے کہا، غالباً آیت اللہ بہجت کے جوانی کے دور کا جو ہے وہ خواب ہوگا، کہا کہ جب کبھی بھی درس کے اوقات میں اور نماز جماعت میں ٹکراؤ ہو جائے، یعنی نماز جماعت کا بھی ٹائم ہے اور درس کا بھی ٹائم ہے، تو تم بطور طالب علم درس کو مقدم کر دینا، کیونکہ نماز جماعت پڑھنا مستحب ہے اور علم دین حاصل کرنا تمہارے لیے اس وقت واجب۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی کس قدر اس کی ضرورت ہے، کس قدر اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے مسجد اعظم قم میں جو درس خارج دے رہے تھے تو درس سے اپنے روک کر بیچ میں کہا کہ میں کچھ جملے آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خواہ جوان ہوں خواہ بوڑھے ہوں، اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے جو اب میں بتانے والا ہوں تو یہ عمل آپ کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا، یعنی آپ کی روح کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے گا کہ واقعتاً انسان اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کرے۔ اگر آپ کسی ایک گمراہ کو، فقط ایک چخوا ایک ہی صحیح، ایک گمراہ کو آپ راہ راست پر لے آئیں، کوئی شخص اگر اللہ سے جدا ہو گیا ہے تو آپ اس کو اللہ سے، ایک شخص کو ہی اللہ سے روشناس کروا دیں، کسی ایک گناہگار کو ہی آپ توبہ کی طرف مائل کر دیں، امام زمانہ علیہ السلام سے کوئی شخص دور ہے اسے امام زمانہ کے قریب لے آئیں، خواہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان مبارک ایام جیسے کہ یہ ابھی نیم شعبان ہے، رمضان ہے اور شب قدر وغیرہ ہے، اس کی اہمیت سے اور عظمت سے کسی کو روشناس کروا دیں، کسی شخص کو ایک فقہی مسئلہ ہی یاد کروا دیں، کوئی شخص اگر کسی دینی مشکل میں یا شبہ وغیرہ میں گرفتار ہے تو اس کا وہ دینی مشکل اور شبہ اس کو آپ رفع کروا دیں۔ تو اس طرح سے آپ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے لگیں گے، یعنی جس قدر بھی ممکن ہو سکے، اور فرماتے ہیں جس قدر بھی ممکن ہو سکے، اگر آپ ایک کام اور کر لیں، یہ بھی عمل آپ کو امام کا منظور نظر بنا دے گا، آپ کی روح کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا، اور وہ ہے ایک مکمل قرآن پڑھ کر امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، ایک مکمل قرآن۔ اب اس میں ایک، میں آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک اضافہ کر کے ایک بات اور بیچ میں بتا دوں، اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ جیسے آج 15 شعبان ہے، آج سے آپ اس کام کا آغاز کریں، روزانہ ایک ایک پارہ اس طرح سے پڑھتی ہوئی جائیں کہ یہ قرآن اس وقت ختم ہو جب شب 23 رمضان شب قدر آ جائے، اور اس شب 23 رمضان کو اس ختم قرآن کا ثواب آپ امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں۔ تو یہ تمام مکمل قرآن، اور یہ جب سب آپ کے سارے اعمال اور ساری تقدیرات، یہ جب شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، سوچیں گے اس تحفے سے امام کس قدر خوش ہوں گے۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قرآن امام زمانہ کو ہدیہ کیا تو فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا معنی ہے، ایک قرآن اگر آپ نے امام زمانہ کو ہدیہ کیا، گویا آپ نے 1,24,000 انبیاء کو قرآن ہدیہ کیا، 1,24,000 انبیاء کو قرآن ہدیہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا۔ اور تو بہرحال آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر آپ تلاوت قرآن کو ہدیہ کرنا چاہیں امام کو، تو انشاءاللہ آپ قیامت میں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام، یہ عمل اس بات کا لازمہ بنے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں محشور کیے جائیں، اور آپ کو پتا ہے اگر امام زمانہ کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ہم میں صلاحیت پیدا ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا قیامت کے روز۔ تو امام زمانہ کی ایسی لطف اور ایسی عنایت اس تلاوت قرآن یا اس ختم قرآن جو آپ ان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، وہ آپ کو ایسا منظور نظر بنائے گی کہ وہ اپنے ساتھ قیامت کے روز بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ और ये भी बात बयान फरमाई कि देखिए इमाम जमाना जो है वो दुनिया का महवर है, पूरी दुनिया उनके गिर्द घूम रही, उनके गिर्द चक्कर काट रही, तमाम मौजूदात का मरकज है इमाम जमाना। अच्छा, अगर आप कुछ आयात पढ़कर भी इमाम जमाना की खिदमत में हदिया करती हैं तो इमाम जमाना जो आने वाली शब कदर है उसमें खास वो आयात कुरानी उनकी खिदमत में हदिया करना, वो इमाम जमाना के खास लुत्फ और इनायत की निगाह आपके ऊपर डलवाता है। और आयतुल्ला वहीद खुरासानी ये बात भी फरमाते हैं कि कुरान और इमाम जमाना की जो इनायत हैं ये जब बाहमी तौर पर जमीमा हो जाएं, ये जब दोनों चीजें मिल जाएं आपस में, जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो वाकयातन आपकी रूह को फरमाते हैं कि मेराज नसीब हो जाएगी। और एक और बात कही कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की खिदमत में फरमाते हैं कि अगर कोई इस बात का आदि बन जाए, इस बात का आदि बन जाए कि वो रोजाना कुछ ना कुछ तिलावत करके इमाम जमाना की खिदमत में रवाना करे, हदिया रवाना करे, तो फरमाते हैं कि दो चीजों के मुतालिक, यानी एक तो सबसे पहली तो चीज है कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़कर आप हदिया कर रहे हैं कि अगर आदि बन गए कुरान, तो देखिए कुरान कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कुरान को अपनी जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पर इसकी कुछ तिलावत करें और इमाम जमाना अलैहिस्सलाम को इसका हदिया करें, बच्चों को भी इसका आदि बनाएं, बच्चों को भी आदि बनाएं। और दूसरी और चीज है इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद पढ़ना और जिसमें वह अज्जिल फरजहुम का इजाफा किया जाए। तो इसके बहुत ज्यादा आसार मानवी ये आपको महसूस होंगे बहुत ज्यादा। यही वजह है कि आयतुल्ला बहजत से कोई आकर कहता था कि आप हमें बताएं कि हम कोई ऐसा अमल हमें बताएं कि हमें बहुत ज्यादा इश्तियाक है इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की जियारत का, कोई दुआ बताएं, तो आप फरमाते थे कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो और इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया करो, इंशाल्लाह तुमको उनकी जियारत नसीब हो जाएगी। तो बहरहाल खुद का एक तो है कि बहुत ज्यादा, और एक बात और आयतुल्ला बहजत से मंसूब है, अलबत्ता उस लिहाज से मैंने अलग से इसकी कोई तहकीक नहीं कि किस जगह पे उन्होंने बात कही, लेकिन बहुत ज्यादा ये बात उनसे कही जाती है और वो जाहिर है वो सारी चीजें वही हैं जो अभी आपने नीमा शाबान में आमाल जो खासतौर पे जो अभी अंजाम दिए हैं उसमें कहा कि जो इन आमाल को अंजाम देगा और जो आपको चाहिए कि इन आमाल को अंजाम दें, जो अभी आपने कल रात को भी अंजाम दिए हैं, अब देखिएगा उसके अंदर कौन कौन से कोई चीज रह तो नहीं गई, अमूमी जिंदगी में भी उसको राइज करने की वो भी कोशिश करें। तो फरमाते अगर आपने शबे नीमा शाबान में या शाबान की 15 को ये आमाल अंजाम नहीं दिए तो कयामत का दिन आपके लिए हसरत का दिन बन जाएगा, हसरत का, यानी वहां जाकर अफसोस करें काश। हां, दूसरी एक और चीज की ये खुद अंजाम ना दिए और दूसरे लोगों को इसकी तरगीब ना दी, तरगीब भी देनी है खुद भी अंजाम देने। उनमें एक फरमाते हैं वो जो आमाल है इसके, एक तो 15 शाबान का एक जो गुसल है, बहरहाल वो रिजाए मतलूबियत की नियत से किया जाता है, लेकिन बहरहाल जो जो आमाल है इस रोज की, दूसरी चीज 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा तस्बीहात अरबा और ज्यारत इमाम हुसैन पढ़े, ख्वा मुख्तसर तरीनी क्यों ना हो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैनी अगर पढ़ी जाए। इसके अलावा यह कि नमाज जाफर तैयार और इसके अलावा दुआए कुमैल और जहूर इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के लिए सलामती के लिए सदका देना, इमाम जमाना के लिए उनकी सलामती के लिए सदका देना, ये लोगों को भी इसकी तरगीब दिलानी चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरगीब दिलानी चाहिए। और आयतुल्ला अमीनी एक बात और फरमाते थे कि इमाम जमाने के लिए सदका खास तौर पर 15 शाबान को भी दें और उसके अलावा शब आशूर भी और रोजे आशूर भी इमाम जमाने के लिए खास तौर पर सदका देना चाहिए कि उस रात को और उस दिन इमाम जमाना का दिल बहुत ज्यादा गमगीन होता, उनके लिए खासतौर पर उस वक्त सदका निकालना चाहिए। और आयतुल्ला बेहजत और कहते थे कि जो सबसे बड़ी मुसीबत है, ये दो चीजों से मुसीबत दूर हो सकती है आज की, एक तो सूरह मोमिनून की तिलावत से और इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के लिए सदका देने से, हम जिन मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस लिहाज से सदका देना। देखिए ईरान के अंदर तो बाकायदा इस तरह की बहुत सारी चीजें बहुत वहां पर राइज हैं कि वहां जानवर बाकायदा जिबा करके और गोसफन भी जिबा किए जाते हैं और एक एक वक्त में 70-70 जानवर जिबा करके इमाम जमाना को सदका किए जाते हैं बाकायदा। तो इसके अलावा दुआए फरज, कुछ आयतुल्ला वहीद खुरासानी ने कुछ आमाल और बताए जिसके अंदर एक दुआए फरज भी है। दुआए फरज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, बहुत ज्यादा हलाकत और गुमराही से बचने का एक नुस्खा भी बताया गया है। और इसके अलावा जैसे कि अभी आया इमाम जमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फरज की दुआ करना, जब भी कहते थे कि तुम्हें कैंची से अपनी आंखों के सामने पड़े हुए 1 लाख से ज्यादा हिजाबात को भी काट देना चाहिए जो दीदारे हजरत इमाम जमाना से रोकते हैं, और वो कैंची क्या है, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज वाली दुआ, इसके जरिए इन हिजाबात को काटते चले जाओ इस दुआ के जरिए। तो इसको अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा राइज करेंगे उतना ही इमाम जमाने के करीब होते चले जाएंगे। इसके अलावा अभी जो ये बात आई थी कि दुनिया और आखिर की हर सआदत हासिल हो जाती है कि रोजाना सूरह यासीन को पढ़कर इमाम जमाने को हदिया किया जाए। इसके अलावा एक चीज और भी है और वो है नमाज को अव्वल वक्त में अंजाम देकर उसका सवाब इमाम को हदिया करना, यह खुद इमाम का मंजूर नजर बनने वाला एक अमल, इंसान मोमिन इमाम का मंजूर नजर बन जाता है। और आयतुल्ला वहीद खुरासानी एक बात और फरमाते हैं, हाँ ये देखिए भी आयत इमाम खुमैनी के लिए भी मिलते हैं कि हर नमाज को उसके अव्वल औकात में इस तरह से अंजाम दे रहे थे, हत्ता कि जिस वक्त वहां से तशरीफ ला रहे थे फ्रांस से जिलावतनी तर्क करके, तो उस वक्त भी नमाज शब को भी और नमाज फजर को भी बिल्कुल अव्वल औकात के अंदर अंजाम दिया था। आयतुल्ला वहीद खुरासानी फरमाते कोशिश करें कि हतमन, ये जुमला है उनका, कोशिश करें कि हतमन नमाज फजर के फौरन बाद दुआए अहद की तिलावत करें जो मफाती के आखिर में, फरमाते हतमन कोशिश करें कि हतमन नमाज फजर के बाद दुआए अहद की तिलावत करें, और कह रहे हैं कि कोशिश करें कि दुआए तवस्सुल को रोज पढ़ें, हत्ता के फरमाते हैं कि कोशिश करो कि एक दिन भी नागा ना हो, ये अमल आपको इमाम जमाना का मंजूर नजर बन, एक दिन भी नागा ना हो। और इमाम जमाना के लिए जो तिलावत कुरान की बात हो रही थी तो फरमाते हैं कितनी तिलावत, या तो आधा जुज यानी आधा पारा, या फरमाते हैं एक पूरा जुज, और उससे भी बेहतर है कि इससे भी ज्यादा तिलावत करके हदिया किया जाए रोजाना, या तो आधा पारा या एक पारा और एक पारे से जायद हो जाए तो और बहुत अच्छा है। तो ये होना चाहिए। और रमजान अभी आगे आने वाला है, फरमाते कोशिश करो कि रमजान में 2 कुरान खत्म करो, 2 कुरान, 1 कुरान खत्म करके हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हदिया करो। और दूसरा कुरान खत्म करके इमाम जमाना अलैहिस्सलाम को हदिया करो। और फरमाते हैं कि एक अमल और ऐसा है जो सुबह और शाम को अंजाम देना है, वो ये है कि 11 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके सुबह के वक्त, नमाज फजर के बाद हो तो और अच्छा है, पढ़कर इमाम जमाना को हदिया करें, और रात को सोने से पहले 11 दफा सूरह तौहीद पढ़कर इमाम जमाना को हदिया करें 11। तो फरमाते हैं यह अमल आपकी रूह के लिए अक्सीर आजम बन जाएगा। और ये भी फरमाते हैं कि ये अमल ऐसा है कि ये जो सूरा है, ये जो सूरह तौहीद को अगर आप पढ़ के इमाम को हदिया करें तो ये अमल कभी भी इमाम की बारगाह से तोहफा रद्द नहीं होता, ये लाजमी कबूल किया जाता है। और ये भी बात बयान फरमाते हैं कि देखिए अगर आप सूरह तौहीद की तिलावत करें तो इसके मुताबिक 3 मरतबा अगर कोई शख्स सूरह कुल हो अल्लाह अहद की तिलावत करे तो ये जो जितनी भी आसमानी किताबें हैं तौरात ज़बूर और इंजील और कुरान, इसको पढ़ने का सवाब इसको मिलता है, और फिर इसको यानी 3 दफा पढ़ने पर भी یہ تمام آسمانی کتابوں کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور یہ امام زمانوں کو ہدیہ کیا جاتا ہے، اور اس میں تو آپ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو آپ رات کے وقت آپ اس کو امام کو ہدیہ کریں گی، یعنی 22 دفعہ سورہ توحید، تو یہ کس قدر ثواب اور فضیلت آپ کو امام زمانہ کس قدر قریب یہ عمل کروا دے گا۔ اور وہی بات انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو امام کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وہی بات کہ جو صدقہ دینے کی بات ہے، اس میں ہمارے علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک کام اور کر لیں تو اس میں کبھی صدقہ بھی کبھی رد ہونے کا امکان نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ صدقہ امام زمانوں کو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ادا کیا جائے۔ درود بھیجئے نا محمد علیہ السلام، اچھا البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالا اور خود کھاتے ہیں کہ برکت ہوگی اس میں، یا خود کھانے کے بعد یا اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں وہ صدقہ نکال کر، یہ نہ ہو۔ باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی سلسلے فتویٰ میں سوال پوچھا گیا کہ 14 معصومین کے نام کا جو صدقہ نکالا جاتا ہے تو کیا اس صدقے کی رقم کو نکال کر خود اپنے یا بچوں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح ثواب اسی صورت میں ملے گا جب کسی غریب شیعہ کو یہ دیا جائے، یعنی خود نہ کھائیں اس کو۔ اور یہی سوال میں بھی اس کو ڈسپلے نہیں کر سکا، لیکن آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی جواب آیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی ضروری ہے کہ کسی غریب شیعہ ہی کو جو ہے وہ دیا جائے۔ اچھا بہت سے لوگ آج کل اس عمل کو، اب دیکھیں ہر چیز کے متعلق انحرافات آ رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنا، ہی جناب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں آج کل کہ یہ بدعت ہے۔ تو آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ بدعت نہیں ہے بلکہ ثواب ہم دارد، اس میں تو ثواب ہے امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنے۔ اور یہی بات آیت اللہ زنجانی سے بھی پوچھی گئی، انہوں نے کہا بدعت نیست بلکہ سنت است۔ تو بہرحال اب تو کیونکہ کافی اس سلسلے میں وقت گزر چکا ہے، یقیناً آپ ساری رات کو جاگی ہوں گی شب نیمہ شعبان، کیونکہ حضرت امیر بھی 3 راتوں میں سوتے نہیں تھے جس میں شب 15 شعبان بھی تھی، اور اس کو جاگنے کا اس قدر ثواب تھا کہ تمام قلوب جس روز مردہ ہو جائیں گے وہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات کو جاگا ہوگا۔ تو وہی والی بات آیت اللہ وحید خراسانی کی، وہ فرماتے تھے کوئی بھی عمل بس اب ایسا نہ ہو کہ جو کہ امام کے قلب نازنی کو زخمی کرے، تو لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ بہرحال توبہ انسان آج کے دن کر لے اور کہے کہ مولا بس میں آج سے سچی توبہ کر کے آپ کا حقیقی طور پر خدمت گزار آج سے بن جاؤں گا، آپ کا اطاعت کرنے والا ایک مومن بن جاؤں گا یا مومنہ بن جاؤں گی۔ اور ایک خاص قسم کا درود وہی جو وعجل فرجہم والا جو ہے، یہ امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل کروا دینے والا درود ہے، یعنی یہ بھی امام زمانہ کا منظور نظر بنائے گا، اس کو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں۔ اور ایک دعا اور بھی ہے، اللہم صلی علی محمد اللہ علیہ وسلم، اس دعا کو بھی، یا نور النور یا مدبر الامور والی جو دعا ہے، اس کو بھی اگر اپنا ورد رکھے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے اس کا پڑھنے والا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس کا حشر یعنی وہ محشور کیا جائے گا۔ اچھا اب امام زمانہ علیہ السلام، بس آخری بات یہ کہ کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے، تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی بلیغ بات ہے کہ امام زمانہ اس وقت ظہور کر لیں گے جب ظہور اور غیبت تمہارے لیے یکساں ہو جائے۔ یعنی جس طرح ظہور کے بعد آپ امام زمانہ کی اطاعت کرتے، اتنی ہی اطاعت آپ کو غیبت میں بھی کرنی، یعنی اگر آپ اس نقطے کو پالیں، اب یہ نہیں کہ امام جب آئیں گے تب میں ان کی اطاعت کروں گی، ارے بھائی امام تو ابھی بھی موجود ہے، صرف آپ کی نگاہوں سے تو غائب ہے، ان کی اطاعت اب بھی آپ کو ایسی کرنی۔ جب غیبت اور ظہور آپ کے لیے برابر ہو جائے تو گویا امام آپ کے لیے ظاہر ہو گئے، پھر آپ کو الگ سے کسی ظہور وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ میں اکثر پچھلی نشستوں میں بھی بات کہہ چکا ہوں کہ امام مثلا ظہور کریں گے بھی اور کوفے کے اندر اپنا دارالخلافہ بنائیں گے اور وہاں پر رہیں گے اور ہم پاکستان میں ہوں گے، تو ہم کب اتنی زیادہ ہم ان کی خدمت میں جا سکیں گے؟ اس وقت بھی ہم سالہ سال ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات نہ ہو، اور ان کی جو مصروفیات ہوں گی اور جو دیگر چیزیں ہوں گی، हर मोमिन इस तरह से तो नहीं होगा कि हर वक्त उनकी खिदमत में जाकर बैठ जाए, तो उस जिस तरह आप होगा गोया इमाम जो है किसी दूसरी जगह पर हैं और हमें रहते हुए यहां पर भी उनकी वैसे ही इताअत करनी। तो बस आखिर में हम यही कहेंगे कि मौला वो जो आपके जद्दे अमजद हजरत अमीर कहते थे ना कि परवरदिगार तू बिल्कुल वैसा ही खुदा है जैसा मैं चाहता था, तू वैसा अपना बंदा मुझको बना ले जैसा तू चाहता है, तो हम भी ये कहेंगे कि मौला आप जैसे इमाम बरहक हम चाहते थे वैसे ही आप इमाम बरहक हैं, अब आप भी जिस तरह से एक सच्चा और मोहिब आप अपने शिया को देखना चाहते हैं आप भी वैसा अपनी निगाह करम से हमको बना दे। और फिर आखिर में वही बात कि हो सकता है किसी जगह से आप गुजर रहे हो, कहीं आप तशरीफ फरमा हो, आपको पहचान ना सकें, लेकिन आप उस जगह से गुजरते हुए हमारे सलाम को कबूल कर लीजिएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालेह तय्यबीन ताहिरीन। यहाँ पर गुफ्तगु हम रोकते हैं और चंद मिनट्स के लिए आपके पास अभी टाइम है जिसके अंदर जो भी आपको आज के दिन की मुनासबत से कुछ कसीदे पढ़ने हो, कोई चीज इस तरह से करनी हो, वो आप इंशाल्लाह कोशिश करें कि इस दर्स के बाद आप उन कसीदों को पढ़ें ताकि आज जश्न का भी एक जो एक फजा है जो कि रिक्वायर्ड होती है वो भी चीज पूरी हो जाए। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वाले तय्यबीन अत्ता
الجن يا صاحب السماء الجن